اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر کا دورہ چین، چینی صدر سے ملاقات، ایشیا میں امن و استحکام کے تعلق سے دونوں ملکوں کے تعاون پر تاکید۔ ایران اور IAEA کے مذاکرات کی کامیابی کا اعلان، اگلا دور تہران میں۔ شام کے بحران کے سیاسی حل کی کوشش، اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی شامی صدر سے ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جانب سے عید مباحلہ کی مبارکباد قبول کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر ہماری نشریات براہ راست آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir _android، urdu.sahar.tv.ir _iOS اور urdu.sahar.tv.ir _live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پھینگ سے ملاقات کی ہے۔ بیجنگ سے ہمارے نمائندے کے مطابق بیجنگ کے ایوان صدر میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جس میں ایران میں چین کی سرمایہ کاری کا معاملہ سر فہرست رہا۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے اس ملاقات میں کہا کہ تیل اور گیس سمیت مختلف شعبوں میں تہران اور بیجنگ کے درمیان تعلقات کے فروغ کے بے پناہ امکانات موجود ہیں۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے علاقائی اور عالمی معاملات میں ایران چین تعاون کو مثبت اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران بیجنگ تعاون براعظم ایشیا میں امن و سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پھینگ نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک ایران میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے تہران بیجنگ تعلقات کی موجودہ سطح کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اور ایران متعدد عالمی اور علاقائی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ قبل ازیں چینی تاجروں کی جانب سے دیے گئے اپنے اعزاز میں استقبالی سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے چینی سرمایہ کاروں کو ایران میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ حالیہ مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ایٹمی معاملے پر کسی بھی طرح کی مہم جوئی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایران ہرگز ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اسپیکر علی لاریجانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت ایران اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ مذاکرات کو تعمیری سمت میں آگے لے کر جایا جائے، تاکہ مغرب کے ساتھ بعض معاملات پر پائے جانے والے اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی اپنے چینی ہم منصب کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی پارلیمانی وفد کے ہمراہ منگل کے روز بیجنگ پہنچے ہیں۔ وہ چینی حکام کے ساتھ ملاقات کے علاوہ چین کے اقتصادی مرکز شنگھائی اور شی آن کا بھی دورہ کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور IAEA نے ویانا میں اپنے دو روزہ مذاکرات کو انتہائی کامیاب اور مفید قرار دیا ہے۔ ایران اور IAEA نے اپنے مذاکرات کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان اگلے دور کی بات چیت جلد تہران میں ہوگی۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذریعے نے بتایا ہے کہ دو دنوں تک جاری رہنے والی اس بات چیت کا اہم نتیجہ نکلا ہے کہ مذاکرات کے لیے نئے متن تیار کیے گئے ہیں، اور ایران کی طرف سے جو تجاویز پیش کی گئیں وہ سابقہ ادوار کے مذاکرات کے ایجنڈوں کی جگہ لیں گی۔ ایران اور IAEA کی مذاکراتی ٹیموں نے پیر اور منگل کو دو دنوں تک ایران کے ایٹمی معاملے پر بات چیت کی۔ اس سے پہلے پیر کو ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے بھی ویانا میں ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی۔ ایران اور 5+1 گروپ کے ماہرین کے درمیان دو روزہ مذاکرات کا سلسلہ آج سے ویانا میں شروع ہو گیا ہے۔ مذاکرات میں ایران اور سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی پر مشتمل 5+1 گروپ کے ایٹمی، سائنسی اور اقتصادی ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں ایٹمی معاملے کے فنی پہلوؤں کے علاوہ پابندیوں کے معاملے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان 15 اور 16 اکتوبر کو جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ فریقین کے درمیان اگلے مذاکرات سے پہلے ماہرین کی سطح کے مذاکرات انجام پائیں گے۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات 7 اور 8 نومبر کو جنیوا میں ہونے والے ہیں۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی اور عالمی امور کے ڈائریکٹر جنرل حمید بعیدی نژاد ایرانی ماہرین کی 7 رکنی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار افریقی ملکوں کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ وہ پہلے مرحلے میں جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا پہنچے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جنوبی افریقہ میں اپنے دورے میں ایران اور جنوبی افریقہ کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایرانی وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ اجلاس دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی سرپرستی میں جمعرات کو ہوگا۔ اس اجلاس سے پہلے ماہرین کی سطح پر سیاسی، سماجی، اقتصادی، فنی اور توانائی کی 3 ورکنگ کمیٹیوں کی شکل میں اجلاس ہوئے، اور دونوں ہی ملکوں کے مختلف وزارت خانوں کے ماہرین نے مختلف شعبوں میں تعاون کے تعلق سے وزرائے خارجہ کی سرپرستی میں مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا ایجنڈا تیار کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف پریٹوریا میں اپنے قیام کے دوران اس ملک کے صدر جیکب زوما سے بھی ملاقات کریں گے۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اکثر ابراہیمی نے دمشق میں صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ فرانس پریس نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اکثر ابراہیمی نے بدھ کے روز دمشق میں صدر بشار اسد سے ملاقات کی، جس کی تفصیلات تحال جاری نہیں کی گئیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اکثر ابراہیمی اور صدر بشار اسد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بحران شام کے حل کے لیے جنیوا 2 اجلاس کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اکثر ابراہیمی نے شام کے صدر سے ملاقات سے پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بشار اسد عبوری مرحلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بشار اسد سن 2000 میں اپنے والد حافظ الاسد کے انتقال کے بعد ہونے والے استصواب رائے میں بھاری اکثریت سے ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہیں سن 2007 میں ہونے والے انتخابات میں ایک بار پھر ملک کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ مغربی طاقتیں اور خطے کی بعض عرب حکومتیں سن 2014 کے صدارتی انتخابات میں بشار اسد کے حصہ نہ لینے پر زور دے رہی ہیں۔ تاہم صدر بشار اسد کا کہنا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ شام کے مستقبل کے حوالے سے جنیوا 2 اجلاس عنقریب منعقد ہوگا، جس میں حکومت شام اور علاقائی اور عالمی طاقتوں کے نمائندہ وفود شرکت کریں گے۔ شام میں مارچ 2011 سے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اور غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپ عام شہریوں اور سیکورٹی فورس پر حملے کر رہے ہیں۔ شامی حکومت کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں نے ایک اور بھیانک جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے متعدد عام شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ شامی ٹیلی ویژن کے مطابق حکومت مخالف دہشت گردوں کے گروپ نے مرکزی صوبے ہومس کے گاؤں شلوح پر حملہ کر کے 13 بے گناہ عام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دہشت گرد گاؤں والوں کا مال و اسباب لوٹ کر وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب شامی فوج نے صوبہ ہومس کے نواحی علاقے میں کارروائی کے دوران درجنوں دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ شامی فوج نے ایک اور کارروائی کے دوران صوبہ درا کے نواحی علاقے تفس میں نصرہ فرنٹ اور فری سیرین آرمی کے 60 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ شامی فوج نے ریف دمشق کے متعدد علاقوں میں منظم کارروائیوں کے دوران متعدد دہشت گردوں کو ہلاک اور بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود پر قبضہ کیا ہے۔ شمال مغربی شام کے شہر ادلب میں بھی شامی فوج نے دہشت گردوں کی ایک ٹولی کو اپنے محاصرے میں لینے کے بعد ہلاک کر دیا ہے۔ شمالی صوبے حلب میں بھی شامی فوج کے ساتھ لڑائی میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں، جن کا تعلق کویت سے بتایا گیا ہے۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے شمال مشرقی صوبے حسکہ کے علاقے راس العین میں ایک چیک پوسٹ پر راکٹ سے حملہ کیا ہے، جس کے بعد مذکورہ علاقے سے زرد رنگ کے دھوئیں کے بادل اڑتے دکھائی دیے ہیں۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی جانب سے کیا جانے والا کیمیائی حملہ ہو سکتا ہے، تاہم اس بارے میں ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بحرین کے عوام نے آل خلیفہ حکومت کی بربریت اور حملوں کے باوجود حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف اپنی پرم تحریک جاری رکھتے ہوئے کئی علاقوں میں ایک بار پھر مظاہرے کیے ہیں اور آل خلیفہ حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔
بحرین کے اللولو ٹیلی ویژن چینل نے خبر دی ہے کہ بحرین کے ہزاروں شہریوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں جملہ دارالحکومت منامہ میں پرامن مظاہرے کر کے ملک میں سیاسی، اقتصادی اور سماجی اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں سیاسی قیدیوں اور شہدا کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ سیاسی قیدیوں کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ بحرینی عوام گزشتہ 2.5 برس سے زائد عرصے سے اپنے ملک میں جمہوریت، آزادی اور مکمل حق رائے دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے ان دنوں بحرینی عوام کے مظاہروں کو کچلنے اور انہیں مظاہروں سے روکنے کے لیے سیکورٹی کی سخت ترین تدابیر اپنا رکھی ہے۔ بحرین کی سیکورٹی فورس کے اہلکار، جنہیں سعودی عرب کی فوج کی پوری حمایت حاصل ہے، مظاہرین کو کچلنے کے لیے ان پر فائرنگ کرتے ہیں، زہریلی آنسو گیس اور صوتی بموں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس درمیان بحرین کے سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں نے آنسو گیس تیار کرنے والی کمپنیوں کو ای میل کر کے ان سے کہا ہے کہ وہ بحرین کے آل خلیفہ حکومت کو آنسو گیس فروخت نہ کریں۔ 2011 سے اب تک بہت سے بحرینی شہری ان گیسوں سے دم گھٹنے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ بحرین کے سیاسی اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بحرینی سیکورٹی فورس کے ہاتھوں میں موجود یہ گیسیں بحرینی شہریوں کی ہلاکتوں کے اسلحے میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ادھر برطانیہ میں مقیم بحرینی شہریوں نے بھی آل خلیفہ حکومت کو برطانیہ کی طرف سے ہتھیار فروخت کیے جانے پر شدید تنقید کی۔ اس سلسلے میں برطانیہ میں مقیم بحرینی شہریوں نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے باہر ایک مظاہرہ بھی کیا۔ بحرینی عوام کے مظاہروں کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی آل خلیفہ حکومت کی کوششوں کے باوجود اس ملک کے سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ آل خلیفہ حکومت کی سرنگونی اور اپنے مطالبات پورے ہونے تک یہ مظاہرے جاری رکھیں گے۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان نے کہا ہے کہ بحرینی عوام کا انقلاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس ملک میں ایک ایسی حکومت قائم نہیں ہو جاتی جو انسانوں کا احترام کرے اور بحرین کے سبھی شہریوں کو ایک نگاہ سے دیکھے۔ شیخ علی سلمان نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے ساتھ جو غیر قانونی ہے، کوئی بھی سمجھوتا بیمانے ہے۔ کچھ عرصے قبل اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ بحرین میں آنسو گیس کا بے تحاشا استعمال عام شہریوں کی ہلاکتوں کا باعث بن رہا ہے، اور اب تک بڑی تعداد میں بحرینی شہری آنسو گیس کی گھٹن سے مارے جا چکے ہیں۔ بحرین کی انسانی حقوق تنظیم نے بھی کہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں بند رکھا جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کسی بھی بین الاقوامی قانون کی پابند نہیں ہے۔
برطانیہ اور پاکستان کے وزرائے اعظم اور افغانستان کے صدر نے لندن میں سہ فریقی ملاقات کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون، پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے منگل کی رات افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور کابل اسلام آباد تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے سہ فریقی اجلاس تشکیل دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ ملاقات برطانوی وزیر اعظم کے دفتر میں انجام پائی اور تینوں ملکوں کے سربراہوں نے اس سے پہلے کی سہ فریقی بات چیت کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان تینوں رہنماؤں نے کہا ہے کہ علاقے میں امن و استحکام اور پائیدار ترقی افغانستان اور پاکستان کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان نے اس سہ فریقی ملاقات کی مزید تفصیلات کا ذکر کیے بغیر کہا کہ تینوں سربراہوں نے اقتصادی تعاون اور افغانستان میں قیام امن کے عمل میں بات چیت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تینوں سربراہ نے مملکت نے اس عزم کا اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں برطانیہ، پاکستان اور افغانستان کے سربراہوں کی یہ چوتھی سہ فریقی بات چیت ہے۔ واضح ہے کہ برطانوی حکومت افغانستان میں 12 سال تک اپنی غاصبانہ موجودگی کے بعد اب اس ملک سے آبرومندانہ طریقے سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ مصر میں اخوان المسلمین کے حامی طلبہ کے مظاہرے بدستور جاری ہیں۔ قاہرہ سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اخوان المسلمین کے حامی طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے ملک کی کئی یونیورسٹیوں کے کیمپس کے سامنے مظاہرے کیے اور فوجی حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ قاہرہ کی حلبان یونیورسٹی کے سامنے ہونے والے مظاہرے میں شریک طلبہ فوجی بغاوت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسکندریہ یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی مظاہرے کر کے صدر مرسی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبہ بنی سویف اور المنصورہ کی یونیورسٹیوں سے بھی ایسے ہی مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ مظاہروں میں شریک طلباء اپنے ساتھیوں کی رہائی اور گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیے جانے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر مصر کے نائب وزیر اعظم زیاد بہاءالدین نے حکومت اور اخوان المسلمین کے درمیان سمجھوتے کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ہماگیر سیاسی عمل کے ذریعے ہی ملک میں سیاسی استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس درمیان مصری عدالت نے اخوان المسلمین کے رہنما احمد بدی کے خلاف مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ امریکی صدر براک اوباما کو اس بات کی اطلاع تھی کہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی عالمی رہنماؤں کی جاسوسی کر رہی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر جیمس کلیپر نے کہا ہے کہ صدر اوباما کو اس بات سے پوری آگاہی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یا این ایس اے کے ذریعے دنیا کے متعدد ملکوں کے سربراہوں کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر کلیپر نے این ایس اے کی جاسوسی پروگرام کے بارے میں کچھ دستاویزات بھی عام کی ہیں جو سن 2009 سے مربوط ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق امریکہ کی وزارت قانون نے 2010 سے لوگوں کے موبائل فون کے مکالمے سننے اور جاسوسی کرنے کی اجازت دی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کیوبا پر عائد امریکی پابندیوں کے خلاف قرارداد مذمت بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کی ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک 188 ملکوں نے امریکہ کے خلاف قرارداد مذمت کے حق میں ووٹ دیے۔ قرارداد کی منظوری کے بعد کیوبا کے وزیر خارجہ رودریگز پریلا نے کہا کہ عالمی برادری کیوبا کے خلاف امریکی پابندیوں کو ناپسندیدہ اور غیر معتبر سمجھتی ہے اور ان پابندیوں کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے سفیروں نے بھی کیوبا کے خلاف امریکی پابندیوں اور پالیسیوں کی مذمت کی ہے۔ چین کے سفیر وینگ مین نے کہا کہ عالمی برادری کی آواز روز بروز بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ کیوبا کے بارے میں اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرے۔ بولیویا کے سفیر نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیاں انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ یورپی ممالک نے بھی کیوبا کے خلاف امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی قانون کے تحت آخر کیوں کیوبا کے ساتھ تعاون کرنے والی غیر ملکی اور یورپی کمپنیوں کو ہی مورد عطاب قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ اور کیوبا کے تعلقات 1959 میں فیڈل کاسترو کی قیادت میں آنے والے انقلاب کے بعد سے کشیدہ ہیں۔ امریکہ نے کیوبا کی انقلابی حکومت کو ختم کرنے میں ناکامی کے بعد 2 سال کے بعد یعنی 1962 میں اس کے خلاف پابندیاں لگا دی تھیں جو تاحال جاری ہیں۔ اقتدار میں حصہ داری اور شیعہ مسلمانوں کے زیر عنوان ممبئی میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس میں حکومتی امور اور اقتدار میں شیعہ مسلمانوں کی شراکت کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ ممبئی سے علی عباس وفا۔
ممبئی میں شیعوں کے بنیادی حقوق کے لیے ایک عظیم الشان سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ ممبئی کے مسجد ایرانیان مغل مسجد میں مختلف تنظیموں اور انجمنوں کے زیر اہتمام اقتدار میں حصہ داری اور شیعہ مسلمان کے عنوان سے منعقدہ عظیم الشان اجلاس سے مقررین نے شیعوں کے بنیادی حقوق پر مفصل روشنی ڈالی اور کہا کہ شیعوں کو بھی بڑھ چڑھ کر اقتدار میں حصہ داری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اس پروگرام میں راشٹروادی کانگریس پارٹی کے اعلیٰ لیڈران کے علاوہ معززین نے بھی شرکت کی، جبکہ وزیر داخلہ آر آر پاٹل نے بھی شیعوں کی مختلف تنظیموں کو یہ یقین دلایا کہ ایام اعظم شرپسند عناصر سے پولیس سختی کے ساتھ نپٹے گی۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے اقلیتی امور کے نیشنل چیئرمین ایڈوکیٹ سید جلال الدین نے سحر عالم نربر سے مخاطب ہوتے ہوئے پروگرام کی غرض و غایت کا ذکر کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر شبیب رضوی اور ان کے رفقا کی ایک بڑی ٹیم راشٹروادی کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔
بنیادی مقصد یہ تھا کہ شیعہ کمیونٹی کو جو اس کے حقوق ہیں اس کی بحالی اور کس طرح سے اقتدار میں ان کی حصہ داری کو ممکن بنایا جا سکے۔
کیمرامین انیس کے ساتھ علی عباس وفا، سحر عالمی نیٹورک، ممبئی۔
عید غدیر اور عید مباحلہ کی مناسبت سے نئی دہلی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں مقررین نے ان ایام کی فضیلتوں اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
عید غدیر اور عید مباحلہ کی مناسبت سے دہلی میں واقع اسلامی جمہوری ایران کے خانہ فرہنگ میں ایک پرشکوہ تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ایران اور ہندوستان کے علماء کرام نے شرکت کی۔
ہندوستان کے مختلف علاقوں اور ایران کے بعض علماء کرام نے اس پرشکوہ تقریب میں عید غدیر خم اور عید مباحلہ کی فضیلتوں کا ذکر کیا اور اسلامی تاریخ میں انہیں دو اہم واقعات سے تعبیر کیا۔ دہلی میں ولی فقیہ کے نمائندے حجت الاسلام مہدی مہدوی پور نے عید مباحلہ کے تاریخی واقعے کا مختصر جائزہ لیا اور سبھی عاشقان ولایت و امامت کو عید غدیر خم اور عید مباحلہ کی مبارکباد دی۔ الاسلام سید افروز مصطفیٰ نقوی نے اسلام میں عید غدیر اور عید مباحلہ کی اہمیت و فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ان دونوں عیدوں کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انسانی قدروں کو زندہ رکھنے کے لیے دونوں عیدیں بہت زیادہ تقویت پہنچاتی ہیں۔ عید غدیر جو جانشینی ہے پیغمبر کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، دوسری طرف نیک لوگوں کو اور جانشینوں کو جو آئندہ کے جانشین ہیں ان کو بھی پہچانوانا تھا جس کے لیے عید مباہلہ کا واقعہ پیش آیا۔
اس موقع پر دہلی میں متعین اسلامی جمہوری ایران کے سفیر غلام رضا انصاری نے عصر حاضر میں عالم اسلام کو درپیش مسائل پر اپنے تفصیلی سیاسی تجزیے میں امریکہ اور مغرب کے اس الزام کو یکسر مسترد کر دیا کہ ایران ایٹمی اسلحے بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا خود ایران کی قومی سلامتی کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت پیش رفتہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے بہرہ مند ہے جسے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران کے مخالفین کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ یہ ملک ایٹمی ٹیکنالوجی تک دسترسی حاصل کر لے گا۔ انہوں نے ایران کے حالیہ کامیاب صدارتی انتخاب اور اس کے غیر متوقع نتیجے کا ذکر کرتے ہوئے ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں تہران کے حالیہ مواقع پر روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ تصور غلط ہے کہ ایران ناکہ بندیوں سے پیدا ہونے والے اقتصادی دباؤ اور فوجی کارروائی کی دھمکی کے سبب مذاکرات کے لیے تیار ہوا۔ انہوں نے عراق، افغانستان، شام اور بحرین کے حالات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ غیر ملکی مداخلت کے سبب ان ملکوں کے حالات بحرانی ہوئے ہیں۔ انہوں نے شام میں انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے حاضرین کے کئی سیاسی سوالوں کے جوابات بھی دیے۔
شمشاد کاظمی، سحر، عالمی نیٹورک، دہلی۔
اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ جمہوریہ ایران کے سپیکر پارلیمنٹ کا دورہ چین، چینی صدر سے ملاقات، ایشیا میں امن و استحکام کے تعلق سے دونوں ملکوں کے تعاون پر تاکید۔ ایران اور IAEA کے مذاکرات کی کامیابی کا اعلان، اگلا دور جلد تہران میں ہوگا۔ شام کے بحران کے سیاسی حل کی کوشش، اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی شام کے صدر سے ملاقات۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔